السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التوحید، توحید کے مسائل، پیج نمبر 108، چپٹر توحید قرآن کی روشنی میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب نازل کی تو ہم جانتے ہیں کہ کتاب میں سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہیں، یعنی قرآن کا جو 1/3 حصہ ہے، وہ توحید پر، یعنی اللہ تعالی کی وحدانیت پر مشتمل ہے، ڈپینڈ ہے. اور اسی لیے صرف جو سورہ اخلاص ہے، یعنی قل ہو اللہ احد، اس کو 1/3 آف قرآن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں پوری توحید کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے بس ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہ بنائے جائیں. ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں اپنی ذات کے بارے میں بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی پارٹنر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وٹنس ہے خود، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں، وہ بھی یہی وٹنس دیتے ہیں کہ واقعی اس زبردست اور حکیم کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 18 تھی. پھر قرآن نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. لوگو، تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ، واقعی جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا سب کچھ بڑھتا چلا جاتا ہے، تقویٰ، کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ ہی کے آگے جھکتے ہیں، ہر شرک سے ہم بری ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیے، آپ لوگ جو ہے لکھ کر آنسر دیجیے گا مجھے، جب میں بیچ میں تو آپ لوگ لکھ کر جواب دیجیے گا. آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو مشرقین مکہ تھے وہ کس کو پوجتے تھے؟ کون کون سے بت تھے وہاں پر مشرقین مکہ کے؟ یہاں پر تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سارے بت جو انسانوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، بھلا وہ کیسے کسی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ سب کچھ عطا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو، کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، بادشاہی اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے لا الہ الا ہو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے. سبحان اللہ، کیونکہ مشرقین مکہ اینسیسٹر ورشپ میں بھی مبتلا تھے، یعنی اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو ماننا اور انہی کے کہے کی پیروی کرنا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں ان کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر سب سے خصوصیت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ کہ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے. کیا کسی انسان کے ہاتھ میں کہ کسی کو موت دے، کسی کو زندہ کر دے؟ نہیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، بے وقوف وہ نمرود تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک بادشاہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے رب سے انٹروڈیوس کروایا تو اس نے کہا کہ اچھا، موت تو میں بھی دے سکتا ہوں اور زندگی میں بھی دے سکتا ہوں. وہ بے وقوف کہنے لگا کہ اچھا، کسی شخص کو جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو واپس لے آؤ، اس کو معاف کر دو، اور کسی ایک اور شخص کو دوسرے کو پھانسی کی سزا دے دی. کہا کہ دیکھو، میں تو زندگی اور موت دے سکتا ہوں، تو یہ زندگی موت دے نہیں تو قتل کرنا ہوا نا. تو تو اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا تھا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال لاتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. تو وہ شخص جو بادشاہ تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، بالکل اسٹیچو بن گیا، کیونکہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کیا کہ وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. اور تمام انبیاء جتنے پروفٹس آئے ہیں سارے پروفٹس نے یہی اپنی قوموں کو دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو. جیسے کہ نوح علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں کتنے برس نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ میں صرف 65 یا 80 لوگ کہا جاتا ہے جو ایک کشتی میں آ گئے تھے، بس اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے. آپ سوچیں کہ کیسی ہٹ دھرم قوم ہوگی. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے برادران قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے برادران قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، پھر کیا تم غلط راستے سے پرہیز نہ کرو گے؟ پھر صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کے لیے اصل میں اونٹنی بھیجی تھی جو ایک پہاڑ سے نکل کر آئی تھی، اور وہ اونٹنی اتنی ہیوج تھی کہ ایک دن پورا کنویں کا پانی اگر پیتی تھی تو خود ہی پورا پی لیتی تھی، کوئی اور نہیں پی سکتا تھا اس میں سے. اور یہ ان کی ڈیمانڈ پر ہی یہ اونٹنی بھیجی گئی تھی. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا. تو اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے برادران قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. اور کہا تھا تم نے کھلم کھلا اونٹنی کی کونچے کاٹ دی تھی، اتنے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان لوگوں کو بالکل ڈر نہیں لگا تھا. پھر اس کے بعد فوراً اللہ کا عذاب آیا تھا. پھر شعیب علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی بات کہی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. کتنی خوبصورت آیت ہیں، اور کیسے ہر نبی نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو کتنی اچھی تعلیم دی، کتنی اچھی اصلاح کی. لیکن اکثر جو نیشنز ہوتی ہیں، جو بگڑی ہوئی نیشنز ہوتی ہیں، ان کو اپنے رسولوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ان کو اصلاح کا کام اچھا نہیں لگتا. جس طرح سے وہ بگڑے ہوئے ہیں وہ اسی بگاڑ میں رہنا چاہتے ہیں. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے برادران قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی اگر تم واقعی مومن ہو. اسلام کی قوم ناپتول میں کمی کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد اور جب ناپتول میں کمی کرتی تو اور بھی بہت ساری برائیاں بھی نہیں ہوں گی جو جس کی اصلاح شعیب علیہ السلام کرنا چاہتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں وہ ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم بلائے جانے والے ہو. سبحان اللہ، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی تبلیغ کی اور ان کے قوم نے ان کی بات آخر کار نہیں مانی. اچھا بتائیے، ان کا جو باپ تھا وہ کیا کرتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، اگر اے ابراہیم تو باز نہ آئے اپنی ان باتوں سے تو ہم تجھے سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے ماریں گے. تو چلیے آپ دیکھیں بتوں سے روکنے پر لوگ کتنا ری ایکشن لیتے ہیں. اچھا اس زمانے میں کھڑے بت تھے، یعنی بت کھڑے رہتے تھے. آج کے زمانے میں کون سے والے بت ہیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ آج مسلمان خود اصل میں بہت زیادہ شرک میں مبتلا ہے، لہٰذا بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں اور اس شرک سے لوگوں کو دور کریں. تو پہلے کھڑے بت پوجے جاتے تھے، آج قبروں میں لیتے ہوئے بت پوجے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پھر ہم یوسف علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا. ما تعبدون من دونه الا اسماء ان سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. آپ کی مائک آف رکھی کیونکہ کسی کا فون آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ خاص اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. یعنی ہمارا دین ہمیں صرف یہ نہیں کہتے کہ مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کر لو اور مسجدوں سے آنے کے بعد جو چاہو تم آزاد ہو، جو چاہو کرتے پھرو. نہیں، ہر فیلڈ میں اللہ کی عبادت، چاہے آپ کوئی معاملات ہیں، آپ کی ڈیلنگ ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کے پرسنل میٹرز ہیں، سب میں اللہ کا حکم مانا جائے گا. تو حکم کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، کسی اور کی بات نہیں چل سکتی. عیسی علیہ السلام نے کہا تھا ان اللہ ہو ربی و ربکم فعبدوہ ھذا صراط مستقیم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو زندگی بھر یہی دعوت دیتے رہے، کیونکہ آپ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کس قدر بت پرستی میں مبتلا تھے. آپ نے فرمایا تھا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں کہ کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی. جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ یہی کام کرتے رہے. کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی یا کسی دوسرے کی بندگی کی دعوت نہیں دی. رسول کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم ہم کو مانو، یعنی ہم رسولوں کی پوجا کرو، ہم رسولوں کی پرستش کرو، نہیں، بلکہ رسول ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں. اور اگر جو انسان یہ کام کرے کہ میری بندگی کرو، میری بات مانو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے یا خدائی کا دعویٰ اس نے کر دیا ہے. تو کوئی انسان جو واقعی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اپنے آگے نہیں جھکنے کا کہے گا لوگوں کو. تو کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسے کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جیسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. سبحان اللہ، یہ ربانی کسے کہیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ ربانی ہے. اور جو عقیدہ توحید ہے دراصل وہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں جو عہد الست لیا گیا تھا کہ تمام انسانوں کی روح کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر کے ان میں روح ڈال کر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے وعدہ لیا تھا کہ تم کس کی بندگی کرو گے، تو سب نے کہا تھا ہم اللہ کی بندگی کریں گے، ہم آپ کی بندگی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا سب بندوں نے. ابھی آپ لوگوں کا کون سا پانچواں پارا چل رہا ہے؟ جب سورہ مائدہ آئے گا تو آپ دیکھیں اس میں آپ عہد الست کا پڑھیں گے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو. تو یہ جو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اصل میں اس کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے یہ بات کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فَطَرَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر یعنی بالکل فوکس ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اور خالص توحید یعنی عقیدہ توحید ہی دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ضامن ہے، نہیں اسی کی وجہ سے ہمیں خلاصی مل سکتی ہے، اسی کی وجہ سے آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور دنیا میں بھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ ملایا نہیں، مکس نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے، پیس ہے، اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اور عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے آپ دیکھیں کہ ایمان پر قائم رہنا آپ کو جنت میں لے جاتا ہے، آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان پر قائم ہیں اور فرائض کی پابندی کرتے ہیں، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے آپ دیکھیں۔ تو کیا ہے ایمان اور عمل صالح؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب جنت میں داخل فرما دے گا، اور جنتیں بھی کیسی ہوگی؟ جو ہمیشہ قائم رہنے والی جنتیں، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ سب سے خوبصورت، سب سے بیوٹیفل سین جو ہم امیجن کر سکتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا کہ نہر بہ رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سین جو پینٹ کیا جاتا ہے یا ڈرائنگ کی جاتی ہے یا کلر کیا جاتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک نہر ہے جو بہ رہی ہو، آس پاس گرینری ہو، درخت ہوں تھوڑے بہت، اور اوپر سے سورج نظر آئے، ہم کو آسمان نظر آ رہا ہو۔ یہ سب سے خوبصورت منظر ہم جو امیجن کر سکتے ہیں وہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب جنت کا منظر ہمارے سامنے کھینچا ہے، جب اس کا سین ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ وہ جنت جس میں ہمیشہ نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم سب اس میں شامل ہوں انشاءاللہ، آمین۔ تو ایمان یہ فائدہ دیتا ہے آپ کو۔ پھر عقیدہ توحید کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن کی دعوت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوچو اور غور کرو۔ قرآن ہمیں سوچنے پر بھی اکساتا ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ تھوڑا سا غور و فکر کرو، سوچو۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی یعنی آنکھوں کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور تمہاری سماعت یعنی جو کانوں سے سننے کی جو کوالٹی ہے، تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، سیل کر دے تمہارے دلوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون الہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ سبحان اللہ، کوئی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھو کس طرح بار بار ہم اپنے دلائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی اتنا ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں کوئی دے ہی نہیں سکتا، کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاء افلا تسمعون، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دے، کہ تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے، تو اللہ کے سوا وہ کون سا الہ ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، کہ تم دیکھتے نہیں ہو؟ سبحان اللہ، اب دیکھیں دن اور رات کا آنا، جب اگر ہم غور کریں اس پر تو ہمیں لگتا ہے، ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ اتنے بڑے ہیوج آپ دیکھیں ستارے، سیارے، پوری دنیا اور بھی جو دوسرے پلانٹس ہیں، سب پوری طرح تیر رہے ہیں فضا میں، घूम रहे हैं तेजी से, इतनी तेजी से गर्दिश कर रहे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कोई किसी से टकराते नहीं है। सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह तआला का, यानी आप देखें कि कैसे उसकी कुदरत है, कुदरत कामिला, कैसे वो कंट्रोल कर रहा है हर चीज को कि जरा से फर्क से सब तैर रहे हैं फलक में, सब घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी से टकराता नहीं जब तक अल्लाह तआला का हुक्म नहीं होगा। तो आप अल्लाह तआला की किबरियाई का अंदाजा लगा सकते हैं। सुभान अल्लाह, ये जमीन को देखें, आसमान को देखें, ये पहाड़ों को देखें, सितारों को देखें, सैयारों को देखें, हमारा यकीन बढ़ता चला जाता है। अफराइतुम अल्मा अल्लजी तशरबून अंतुम अंजलतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। कभी तुमने आंखें खोल कर देखा, ये पानी जो तुम पीते हो उसे तुमने बादल से बरसाया है, ये इसके बरसाने वाले हम हैं, हम चाहें तो इसे सख्त खारी बनाकर रख दें, फिर तुम शुक्रगुजार क्यों नहीं बनते। इमेजिन करिए वाकई में कि जमीन का पानी अगर सूख जाता है तो हम पानी कहाँ से पियेंगे। अगर ये जो चश्मों का पानी सूख जाता है, कुओं का पानी सूख जाता है, तो जो समंदर का पानी है वो तो बहुत खारा है ना, इतना खारा पानी कि हम मुंह में भी नहीं डाल सकते उसको। तो ये अल्लाह ताला ने किया है हमारे लिए कि उसने हमारे लिए मीठा पानी पैदा किया, चश्मों से, वेल से, जमीन से जो भी पानी नहरों से निकलता है वो मीठा पानी है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना हम पर अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, और पानी से बढ़कर कोई नेमत हो सकती है भला। अभी रमदान गुजरा और मई में रमदान था ना कुछ हिस्सा, आप लोग जानते हैं कितनी गर्मियां थी, और इसलिए अल्लाह ताला फिर पूछता है, अफरायतुम मा तुमनून अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين الا ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون। کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ، یہ جو ہسبینڈ وائف، جب ہم جانتے ہیں کہ پریگنینسی جس وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو اسے بچہ تم بناتے ہو، یہ اس کے بنانے والے ہم ہیں۔ یہ تو ایک ایسی تخلیق ہے اللہ تعالی کی کہ اگر کسی کو ایمان لانا ہو تو صرف وہ بچے کی پیدائش پر ہی غور کر لے، پریگنینسی اور پیدائش پر غور کر لے، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے گا۔ امیجن کریں کہ کیسے کوئی وجود، یعنی 9 مہینے پہلے کوئی وجود نہیں تھا، ایک چھوٹا سا نطفہ، ایک بوند پڑا، ایک ڈراپ گیا، اور وہ دو چیزیں ملی اور پریگنینسی ہوئی، اور وہ ماں کے رحم میں وہ بچہ پہلے ایک خون کا لوتھڑا تھا، اس پر پھر گوشت چڑھایا گیا، اس کی ہڈیاں بنی، اس پر اسکن چڑھائی گئی، اس کی آنکھ، ناک اور کان بنے۔ سبحان اللہ، کیسی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ۔ امیجن کریے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وجود نہیں تھا اس کو وجود دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی آنکھیں، اس کی انگلیاں، سب کچھ بنتی چلی جاتی ہیں اندر ماں کے پیٹ میں، کہیں سے کوئی غذا نہیں ملتی اس کو، کوئی آکسیجن نہیں ہے، کوئی دھوپ نہیں ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں کیسے وہ بچہ پرورش پاتا ہے، اور کیسے مکمل پھر وہ بچہ بن کر دنیا میں آتا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، قدرت کاملہ کی نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو بچہ تم بناتے ہو، اس کے بنانے والے ہم ہیں، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ سبحان اللہ، واقعی میں دل چاہتے کہ بالکل سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، جھکا دیں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے آگے، کہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے نا کہ ہم کو دنیا میں بھیجا ہی گیا اس لیے کہ ہم اللہ تعالی کے آگے جھک جائیں، اس کی عبادت کریں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں۔ واقعی میں کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالی کے آگے جھک جائیں، سجدے میں گر جائیں، اور جب آپ ایک اللہ کے آگے نہیں جھکتے ہیں نا، تو پھر 10 لوگوں کے آگے جھکنا پڑتا ہے پھر انسانوں کو، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے آگے جھک جائیے، ایک اللہ کی بندگی کریے، یقین جانیے سب طرف سے آزادی مل جائے گی آپ کو الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بار بار پوچھتے کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو دانہ ہے جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یا ان کے گرو کرنے والے اگانے والے ہم ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو راکھ بنا کر رکھ دیں، بھس بنا دیں، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ واقعی میں جو دانہ زمین میں جاتا ہے اس کو گرو کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، وہ بیج چاہے تو گرو نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری چیزیں، وہ سارا ماحول پرووائڈ کرتا ہے، سورج کی روشنی، ہوائیں، بارش، اور جس کی وجہ سے وہ دانہ گرو ہوتا ہے۔ کیسے وہ پھاڑ کر، گٹھلی کو پھاڑ کر ایک پلانٹ نکلتا ہے، آپ دیکھیں، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ سبحان اللہ، کیسے بنتا ہوگا کہ ایک طرف گوبر ہوتا ہے، دوسری طرف خون ہوتا ہے جانور کے پیٹ میں، اس کے بیچ میں کیسے وہ اللہ تعالیٰ سیپریشن کرتا ہوگا، کیسے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پارٹس بنائے اعضاء کے، کہ وہ دودھ میں کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہوتی، کتنا خالص دودھ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کوئی ہوتی ہے اس میں ملاوٹ؟ کبھی آپ کو کچھ اس میں خون کے ذرات نظر آئے دودھ میں؟ کبھی گوبر مکس نظر آیا؟ نہیں۔ سبحان اللہ، کون ہے جو اس کو خالص رکھتا ہے اس دودھ کو دو چیزوں کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت کاملہ۔ تو کیا ہم اب بھی اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکیں گے؟ کیا ہم اب بھی سرنڈر نہیں کریں گے اپنے آپ کو؟
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔
جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، ہم اس وقت اس کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ یہ منظر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے ہی رشتہ داروں میں، اپنے ہی آس پاس، کہ ڈاکٹر آخر میں آ کر کیا کہتے ہیں کہ ساری امیدیں دم توڑ چکی ہیں، بس اب صرف اللہ سے دعا کریے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دکھ رکھا ہے زندگی تو بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا مریض۔ تو سبحان اللہ، ان تمام آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا اور کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہر چیز جو پیدا کی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دانے کو یا گٹھلی کو یا بیج کو پھاڑنے والا اور اس سے ہر چیز گرو کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بچے کو شیپ دینے والا، اس میں جان پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو زندگی دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہواؤں کو چلانے والا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں، ورنہ نہیں۔ تو ہر چیز کا خالق مالک، تنہا اس کا فرمان روا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی حکمت عملی ہے۔ ساری جو دنیا میں ساری چیزیں جو کار فرما ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ساری چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ، اس کی قدرت کاملہ کی وجہ سے۔ لہٰذا کس کے آگے ہم جھکیں اور کس کی بندگی کریں؟ جی، اب ہمارا جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے تعریف التوحید وانواعہ، توحید کی تعریف یعنی ڈیفینیشن اور اس کی اقسام یعنی قسمیں، کتنی ڈفرینٹ توحید ہیں، اس کو کتنے اس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے توحید کو۔ توحید فی الذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، توحید فی العبادات یعنی عبادت ہم کو کس کی کرنی ہوگی، جھکنا کس کے آگے ہوگا، دعائیں کس سے مانگنی ہوگی، اور توحید فی الصفات یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، جو اس کی صفات ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور بے مثل ہے، یعنی لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے۔ اس عقیدے کو توحید فی الذات کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، ابن آدم نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، استغفر اللہ۔ رہا اس کا مجھے جھٹلانا، تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ نہیں پیدا کرے گا جیسے کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ، جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ نہیں ہم دوبارہ بھلا کیسے پیدا ہوگی جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، حالانکہ پہلے پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔
اور اس کو مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اگر انسان یہ کہتے ہیں، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے دوبارہ جی اٹھائے جانے پر، ایکچولی وہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دوبارہ پیدا کر سکتا، جب پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، جو کہ زیادہ مشکل کام ہے، تو دوبارہ تو بالکل وہ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام دوبارہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، پہلی دفعہ تو مشکل لگتا ہے کام، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر ہر قسم کی عبادت، جیسے کہ دعا، نظر و نیاز، استعانت مطلب مدد مانگنا، استمداد مدد مانگنا، استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، سجدہ، اطاعت، یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں۔ اس عقیدے کو توحید فی العبادات کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی کیونکہ وہی مدد کرنے پر قادر ہے، دعا بھی اسی سے کی جائے گی، پناہ بھی اسی سے طلب کی جائے گی۔ معاذ رضی اللہ عنہ، یہ بہت مشہور صحابی ہیں اور بہت ہی چہیتے تھے رسول اکرم کے، آپ نے فرمایا تھا قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو، چار صحابہ سے، اس میں ایک معاذ کا بھی نام دیا تھا آپ نے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ ان سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا جسے افیر کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا رسپیکٹ تھا سر میں، ادب، جو ان کو تمیز اور آداب سکھائے گئے تھے، جس کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو پارٹنر نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے اسے عذاب نہ دے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہ لازم کر لیتا اپنے اوپر کہ اگر بندوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر میں نے عرض کیا، یعنی معاذ نے، یا رسول اللہ، کہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یعنی پھر بعد میں معاذ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنا دی، شروع میں نہیں سنائی، جب تک پہلے ایمان لاتے گئے لوگ، تو سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، چاہے وہ کتنے بھی بڑے گناہ لے کر آیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ نہ کیا ہو۔ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں ان کی تو پوچھ ہوگی اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد اور بے مثل ہے، جن میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس عقیدے کو توحید فی الصفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفات یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہے، جو اس کے نام ہیں، 99 نیمز ہیں نا، ہم جانتے ہیں حدیث میں، جو اس پر ایمان لائے گا، یقین کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند فرماتا ہے، یعنی وہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی پیئر نہیں ہے۔ طاق کا مطلب اس کا کوئی پیئر نہیں ہے۔ تو یاد کرنے سے مراد زبانی یاد کرنا، یا پھر ان سے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اے اللہ تعالیٰ تو السمیع ہے، البصیر ہے، میری دعا سن لے، اے اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، احد ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اے اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعے سے دعائیں مانگنا، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہے، یہ جائز ہے۔ تو یہ کیا ہوا، یعنی یہ تینوں توحید آپ کو یہاں پر مختصراً بتائی گئی، یعنی شارٹ شارٹ میں بتائی گئی۔ توحید فی الذات، یعنی اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ہے نا، یعنی اس کے ساتھ پارٹنر بنانا کیا ہوگا، اس پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ اور ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کو توحید فی العبادت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اس پر یقین رکھنا، وہ اللہ تعالیٰ کے صفات، توحید صفات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم ڈیٹیل میں توحید ذات کو دیکھتے ہیں، ایک یہ والا ہم پارٹ لے لیں گے انشاءاللہ آج، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 15 منٹ باقی ہیں ہمارے۔ تو توحید ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا اور بے مثل ہے، اس کی بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کائنات کی کسی جاندار یا بے جان چیز میں،
ملا ہوا ہے، نہ اس کا جز ہے، نہ اس کا حصہ ہے، نہ اس کا پارٹ ہے، نہ کائنات کی کوئی جاندار یا بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں جڑی ہوئی ہے، یعنی اس کا حصہ ہے، کوئی بھی چیز اس کا حصہ نہیں ہے. جیسے وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو وہ اللہ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. تو یہ سورت دراصل قرآن کی تعلیم کا، یعنی تین حصوں میں تقسیم کیا جائے قرآن کی تعلیم کو، تو اس کا ایک حصہ ہے، آپ ایسا سمجھے. یعنی ایک سورے میں قرآن کے پورے ایک حصے کی تعلیم ڈال دی گئی ہے، سمو دی گئی ہے الحمدللہ. یہ سورہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی نہ سوچا جائے کہ اس کی کوئی اولاد ہوگی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. سبحان اللہ، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے. ہر چیز اس سے مانگی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے ایسی بڑی بادشاہت مانگی کہ ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا تھا ان کے لیے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہا پگھل جاتا تھا، سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جن دے دیے گئے، وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے. تو آپ دیکھیں اتنا یہ مانگا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. تو جو بھی آپ مانگیں گے، دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا اسی سے مانگے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس کا کوئی پارٹنر ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اپنی، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، احد ہے، سمد ہے، وہ سب کچھ طاقت رکھتا ہے، سب کچھ دینے کی بھی طاقت وہی رکھتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. اور ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، جو ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ یقین نہ رکھے کہ اچھا پتہ نہیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، بھلا مجھے کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میری ہڈیاں تو سڑ گل چکی ہوں گی، تو کیسے، کون ان کو دوبارہ سے اس پر گوشت چڑھائے گا اور اسکن چڑھائے گا، تو یہ کیا ہوا؟ جھٹلانا ہوا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. قبروں سے ہم اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اپنے پیروں پر جا رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جسے فنا نہیں ہے. تو اسی لیے جو اول اور آخر والی جو صفت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کوئی اگر نعوذ باللہ رسول اکرم کوئی کہتا ہے کہ وہ اول اور آخر ہے، تو وہ غلط بات ہوگی. جیسے کہ ایک شرک والا شعر ہے، شرکیہ شعر ہے، کہ اور وہ شعر ہمیں کہیں، یعنی میں آپ کو اس لیے بتا رہی تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ شرک، اس میں شرک آتا ہے، لہٰذا اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے. کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی قرآن وہی تاہا. نعوذ باللہ لوگ رسول اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو اول اور آخر کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن انسان تھے، لہٰذا ہم ان کے لیے اول اور آخر کی صفت نہیں کہہ سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات یاد رکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے، وہی پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سبحان اللہ، نہ اس کو فنا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. سبحان اللہ، نہ اس نے کسی کو جنا. سوری. سہیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو حضرت ابو صالح کہتے، داہنی کروٹ لیٹو اور یہ دعا پڑھو. اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم، ربنا و رب کل شیء فالک الحب و النوا و منزل التورات والانجیل والفرقان، و اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیت، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، و انت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض ان الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. کہ اے اللہ، زمین و آسمان اور عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے پالنے والے، دانے اور گٹھلی کو زمین سے اگتے وقت پھاڑنے والے، تورات انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے. اے اللہ، تو سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو کائنات کی ہر چیز سے ظاہر ہے، تجھ سے بڑھ کر ظاہر کوئی چیز نہیں، تو ظاہر بھی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی چیز نہیں. ہمارا قرض ادا کر دے اور محتاجی دور کر دے، ہمیں غنی بنا دے. سبحان اللہ، یہ وہ دعا ہے جو ابو صالح نے رسول اکرم یعنی ابو ہریرہ سے سنی اور ابو ہریرہ نے رسول اکرم سے سنی تھی. سبحان اللہ کتنی اچھی دعا ہے, اس میں ہر چیز کا خاتمہ ہو گیا. یعنی ہم سرینڈر کر رہے ہیں اور ہم اللہ ہی سے پناہ مانگ رہے ہیں, اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں, اللہ ہی سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر استوا ہے. ٹھیک ہے, استوا ہی کا لفظ ہمیں استعمال کرنا چاہیے, کوئی اور لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تذکرون. وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر استوا ہوا. آپ یہاں پر کریکشن کر لیں اپنی کتاب میں, اگر ہے آپ کے پاس فزیکلی آپ کے پاس اوریجنل کتاب موجود ہے تو اس میں لکھنے کے اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا, اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہے نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے. یہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بھی تھا جو وحدت الوجود کے قائل تھے. ایک یہ ٹرم ہے وحدت الوجود, یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ امیجنیشن رکھنا کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی ہمارے ساتھ ہے یا ہر جگہ نظر آتا ہے یا پہاڑوں اور سب جگہ اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں, نعوذ باللہ. نہیں, ہاں اس کی نشانی ہے, اس کی نشانیوں کو دیکھ کر آپ اللہ کی یاد تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ پہاڑ میں شجر میں سب میں اللہ تعالیٰ موجود ہے, نعوذ باللہ. یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, بلکہ وہ تو کیا ہے, استوا علی العرش, وہ آسمان پر استوا ہے. اب اس کے استوا کی کیا کیفیت ہے وہ ہم نہیں جانتے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا بزرگ و برتر رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, سبحان اللہ, اور فرماتا ہے, یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له. بہت خوبصورت حدیث ہے, مجھے بہت پسند ہے یہ حدیث, کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور تہجد کا وقت ہوتا ہے یہ اصل میں. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایسے وقت میں رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں, جھکتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ. فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجات مانگے اور میں اسے عطا کروں دے دوں, کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے مغفرت چاہے اور میں اسے معاف کر دوں. سبحان اللہ, ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے, ہم سب ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, سبحان اللہ. اب اس کی نزول کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے, لیکن ہم کو ایز اٹ از اس پر یقین کرنا ہے. تو آسمان پر یعنی استوا علی العرش ہے اور روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, سبحان اللہ. پھر قیامت کے دن اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اس بات پر بھی ہمارا یقین رکھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ, کیسا وہ وقت ہوگا. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب کرے. جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا, جنت میں تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, سبحان اللہ. تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ رسول اکرم نے بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. یعنی معراج کے موقع پر جب آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا تھا آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا, بلکہ ایک حجاب تھا بیچ میں جس سے آپ نے بات کی تھی, حجاب بیچ میں رکھ کر, اور وہاں آپ نے جبریل امین کو ان کی اوریجنل شکل میں دیکھا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے وہ جھوٹا ہے. صحیح بخاری اور مسلم. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا جو دیا گیا واقعہ ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ لن ترانی, تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا, تو انسان کی آنکھ بھلا کہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتی ہے. یہ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آنکھوں میں وہ بصیرت وہ طاقت دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے, سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ اپنا دیدار نصیب کرے۔ تو بہرحال ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ استوا علی العرش ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہم پناہ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے، وہی ہمیں پناہ دینے والا ہے ہر شر سے، ہم دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے، ہم کوئی چیز مانگیں گے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ہم دیدار کریں گے، یعنی اس کی ذات ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ایک فرقہ تھا جن لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دیا نعوذ باللہ۔ تو توحید کے بارے میں جو شرکیہ امور ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ کسی فرشتے یا نبی یا کسی دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا، یا اللہ کی ذات کا حصہ سمجھنا، یا اللہ کے نور سے نور سمجھنا شرک ہے۔ تو یہ جو باتیں ہماری یہاں مشہور ہے کہ نعوذ باللہ فلاں فلاں اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، نور میں سے، نور من نور جو کہتے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچنا، یہ امیجن کرنا بالکل غلط ہے۔ جیسے وہ اتنے جو نعتیں ہوتی ہیں نا، اس میں نعتوں میں 99% شرکی اشعار ہوتے ہیں جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں اس میں لوگ، بہت سارے مسلمان ہی۔ تو نعتوں کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے، ایسے اشعار بھی نہیں ہمیں یعنی لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے جس میں شرک کی بو آتی ہو، شرک کا جس میں شائبہ ہو۔ کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو استوا تھا عرش بری پر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اللہ علیہ وآلہ قوت اللہ، یعنی نعوذ باللہ، کہتے کہ اللہ کے حصے میں کا ایک حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بہت اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہوگا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلا وہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو ہم اس کے برابر یا اس کا حصہ ہو ہی نہیں سکتے، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ تین میں کا ایک ہے، یہ بھی شرک ہے، جیسے نصارہ نے کیا۔ کہ عقیدہ تثلیث، ٹرینیٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب من گھڑت اور خود ساختہ باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ذات بابرکات کو کائنات کی ہر چیز میں موجود سمجھنا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا وحدت الوجود کا عقیدہ، وہ بھی شرک ہے۔ پھر بندے کا اللہ کی ذات میں مدغم ہو جانے کا عقیدہ وحدت الشہود کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا بھی شرک ہے۔ جیسے کہ بہت سارے ولی اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اللہ کی ذات اتنی عبادت کرتے رہے، اتنی عبادت کرتے رہے کہ اللہ کی ذات کا حصہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ جیسے وہ ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ تو میں ہو جاؤں، میں تو ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں کا عقیدہ جو وحدت الشہود کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذات میں مدغم یعنی ملا لیتا ہے، نعوذ باللہ، آپ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں اوپر۔ تو جب رسول اللہ نہیں ہو سکے ایلیویٹ، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نماز سے معافی نہیں دی، کیونکہ وہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب آپ بلند ہو گئے، آپ ایلیویٹ ہو گئے اوپر اور اللہ کی ذات کا حصہ بن گئے، تو پھر آپ کو نماز بھی معاف ہے، نعوذ باللہ۔ جب رسول اللہ کو نماز معاف نہیں ہو سکی، تو پھر عام ولی اللہ کو کیسے ہو سکتی ہے نماز معاف؟ تو یہ سب عقیدہ رکھنا کہ آپ زیادہ عبادت کر کے اللہ کی ذات میں مل جائیں گے اور اس کا حصہ بن جائیں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر شرک سے پاک رکھے، یہ سب غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بندی کی ذات میں مدغم ہو جانے کا عقیدہ جو حلول کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا، وہ بھی شرک ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس عقیدے کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں حلول کر گیا کہتے ہیں، اور اس کی بنا پر بہت خود ساختہ سوچیں ہوتی ہیں، خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی شرک ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے میں ایک واقعہ رکھتی ہوں کہ کتنی ہنسنے والی بات بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کہ جو عبد القادر جیلانی تھے، وہ پرسنلی بہت اچھے شخص ہوں گے، وہ تو شرک سے بیزار تھے اور وہ توحید کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں کیا مشہور کر رکھا؟ خود ساختہ جھوٹے واقعات اور خود ساختہ باتیں ان کے بارے میں مشہور کر دی۔ کہ ایک دفعہ وہ پانی پر سے جا رہے تھے، پانی پر چل رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ یا شیخ، مجھے بھی یہ راستہ پار کروا دیجئے سمندر سے، تاکہ میں بھی دوسرے کنارے پہنچ جاؤں۔ تو کہا کہ میرا نام لیتے ہوئے چلے جانا، یا شیخ، یا شیخ، یا عبد القادر جیلانی کہتے رہے جانا، تو یہ راستہ پار کر جائے گا۔ اب وہ شخص جب وہ راستہ پار کرنے لگا اور ان کا نام لیتے جا رہا تھا اور راستہ پار کرتا جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بازو میں خود عبد القادر جیلانی ہے اور وہ یا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں جب یہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے اس نے یا اللہ کہا، تو وہ پانی میں ڈوبنے لگا، گرنے لگا، اور کہا، پکارا کہ اے شیخ مجھے بچائیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حالانکہ بچانے کے لیے صرف مانگنا اللہ تعالیٰ سے جائز ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ واپس وہی جملہ کہے جو میں نے پہلے کہا تھا، یعنی یا شیخ، یا شیخ،
تو یا شیخ کہنے لگا تو راستہ پار ہوتا گیا. اس نے پوچھا کہ یہ شیخ یہ کیا بات ہے کہ جب میں آپ کا نام لے رہا ہوں تو صحیح سے چل پا رہا ہوں پانی پر، اور جب میں اللہ کا نام لے رہا ہوں تو میں ڈوبنے لگتا ہوں، جبکہ آپ تو خود اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ عبد القادر جیلانی کا جملہ یعنی کتنا شرک یہاں سے پھیلتا ہے. کہنے لگے پہلے شیخ تک تو پہنچ جا، اے بے وقوف پہلے شیخ تک تو پہنچ، بعد میں اللہ تک پہنچنا. لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ جو بتایا جاتا ہے کہ سیڑھیاں ہوتی ہیں جس سے آپ اوپر چڑھتے ہیں، تو پہلے آپ کو فرسٹ اسٹیپ پر اپنا قدم رکھنا ہوگا، تبھی آپ اوپر سیڑھی پر چڑھیں گے یا اوپر منزل پر پہنچیں گے. تو کہتے کہ پہلے شیخ کی عبادت کرو، شیخ کو یا شیخ یہ شیخ کہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہی تو مشرکین مکہ کرتے تھے. مشرکین مکہ کا شرک عین یہی مسلمانوں کا شرک تھا جو آج مسلمان شرک کرتے ہیں، کہ پہلے اپنے شیخ سے مانگو مدد، وہ شیخ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے. تو مشرکین مکہ بھی یہی کانسیپٹ رکھتے تھے کہ پہلے بتوں کو اپنا سفارشی بناؤ، تم یہ بتوں کو خوش کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کروا دیں گے. تو آپ بتائیں کہ سملر شرک ہوا نہیں ہوا مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا؟ ہوا
جی میم.
چاہے آپ کو دعا مانگنی ہو، آپ کو جو بھی نظر و نیاز چڑھانی ہو، سب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ کبھی نہ بولے جملہ غلطی سے بھی، غلطی سے کہہ دینے میں ہو سکتا ہے پکڑنا ہو، لیکن ہم کو جب ہوش آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ نہ کہیں. یہ وحدت الوجود والوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر پہاڑ میں، درخت میں، سب جگہ موجود ہے. جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ ان کو نعوذ باللہ دیوتا نظر آتا ہے، جہاں پتھر ملے پوجنا شروع کر دیے. تو یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ استوا علی العرش ہے، روزانہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. ہاں اس کی صفات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ السمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے. وہ اپنی صفات کی وجہ سے تمام لوگوں کی باتیں بیک وقت سن سکتا ہے، سب کی دعائیں ایک ساتھ سن سکتا ہے. زمین پر گرنے والا کوئی پتہ نہیں جس کی اسے خبر نہ ہو. سبحان اللہ، آپ سوچے کیسا ہوگا ہمارا رب، کیسی اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت. آپ دیکھیں قدرت کاملہ کہ اس کو ہر پتہ گرنے کا علم ہے، تو ہمارے دلوں کے خیالات نہیں جانے گا. تو اس بات پر ہمارا یقین ہو کہ وہ استوا علی العرش ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنی صفات کے ذریعے سے وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے. یعنی اس کو ضرورت نہیں آنے کی، وہ اپنی یعنی جو بھی جیسی بھی اللہ تعالیٰ ہے ہم امیجن نہیں کر سکتے کیا چیز ہے، استوا کیسا ہوگا، لیکن بس ہم کو یقین رکھنا ہے اس پر اور اللہ سے مانگنا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کی بندگی بجا لانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. بارک اللہ فیکم آپ کی پیشنس سے سننے کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.